سلسلے میں کئی بنیادی سوالوں کے سر اٹھانے کا سبب بنی. ان سوالوں میں سے بعض اہم سوال یہ ہیں: ایک، کیا واقعی ہٹلر کے ٹارچر سیلز میں یہودیوں کے قتل کا واقعہ پیش آیا ہے؟ اگر صہیونی دعووں کے مطابق 6 ملین یہودی دوسری جنگ عظیم میں نازی سپاہ کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں تو یورپ کی کل آبادی کا اعداد و شمار کیا تھا؟ نمبر دو، گیس چیمبرز کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کس قسم کی جگہ ہے؟ آیا ہٹلر کے ان گیس چیمبرز کا کوئی وجود تھا؟ یا یہ کہ وہ ان گیس چیمبرز میں کس قسم کی گیس استعمال کیا کرتے تھے اور کس طرح سے گیس کو ان چیمبرز میں داخل کیا کرتے تھے؟ اور یہ کہ لاشوں کو چیمبرز سے باہر نکالنے کے لیے چیمبرز میں کس طرح داخل ہوا کرتے تھے؟ مکتوب: جنگ کے خاتمے کے بعد صہیونی خود ساختہ گیس چیمبرز. نمبر تین، جرمن میں ہٹلر کی انسانوں کو جلانے والی بھٹیوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اتنی بڑی تعداد کا ان بھٹیوں میں، وہ بھی جنگی صورتحال میں، جلائے جانے کا عمل امکان پذیر تھا؟ پہلے سوال کے جواب میں چند نکات کو مد نظر رکھنا پڑے گا جو یہ ہیں: نمبر ایک، دوسری جنگ عظیم کے دوران مرنے والوں کی فہرست میں تنہا یہودی نہیں تھے بلکہ یورپی ممالک کے دیگر لوگ بھی تھے، جن میں یہودی اور غیر یہودی سب ہی شامل تھے. نمبر دو، 1939 کی جنگ سے پہلے امریکہ کی سالانہ رپورٹ کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں 3,120,000 یہودی یورپ میں سکونت پذیر تھے. اب یہ نقطہ غور طلب ہے کہ یہ 6 ملین کی تعداد کہاں سے آئی اور کس طرح کل آبادی کی دگنی تعداد جنگ میں ماری جاتی ہے، اور یہ دگنی تعداد جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ تھا کہاں سے پیدا ہو گئی؟ فرانس کے ایک مسلم مفکر روجر گروڈی، جنہوں نے ہولوکاسٹ کے موضوع پر جامع اور وسیع تحقیقاتی خدمات انجام دی ہیں، اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ کس طرح میں نے ان 6 ملین یہودی مرنے والوں کی تعداد کا غیر حقیقی ہونے کا پتہ لگایا، کیونکہ میں 1971 تک اسے حقیقت ہی سمجھتا تھا. یہودیوں کے عالمی کانگریس کے صدر، جو جرمن صدر سے ایک خطیر رقم بطور تاوان لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ 6 ملین یہودیوں کی یہ تعداد میں نے خود معین کی ہے. نمبر تین، بہت سے محققین اس بات پر متفق ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں قتل ہونے والے یہودیوں کے اعداد و شمار معلوم کرنے کا طریقہ سراسر غلط اور غیر علمی ہے، لہٰذا 6 ملین یہودیوں کے قتل کی تعداد کو ظاہر کرنے والا یہ گراف اور اس پر تاکید نہ ہی کوئی حقیقت رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت. نمبر چار، ایک علمی تحقیق کے مطابق دوسری جنگ عظیم میں قتل ہونے والے یہودیوں کی تعداد مجموعی طور پر 900,000 سے لے کر 1.5 ملین تک کے لگ بھگ ہے، اور یہ تعداد جنگ کے نتیجے یا جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل جیسے بیماری، بھوک و افلاس وغیرہ کی وجہ سے ہے، نہ کہ یہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت کیے جانے والے قتل عام کے نتیجے میں. دست جمعی سازمان یافت. ان 6 ملین یہودیوں کے قتل کا ڈرامہ رچانے کے بعد عالمی صہیونیت کی تمام تر کوششیں اسی سلسلے میں تھیں کہ اس واقعے کو حقیقت ثابت کریں اور اپنے موقف پر ثابت قدم رہ کر اسے لوگوں کے ذہنوں میں نقش کر دیں، اور اس طرح انہوں نے اپنے تمام تر ممکنہ ذرائع اور پروپیگنڈوں کو استعمال کرتے ہوئے اس مسئلے کو ایک عظیم سانحہ اور ایک ناقابل انکار حقیقت کی شکل دے دی. دوسرے سوال کے جواب میں جو ہولوکاسٹ سے مربوط بحث یعنی گیس چیمبرز کے بارے میں کہ جو بہت اہمیت کے حامل ہے، کہنا پڑے گا کہ دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کا قتل اور گیس چیمبرز کا موضوع ایک قابل اس بات جھوٹ ہے جو بعض یہودی اداروں اور صہیونی پالیسی کے پیش نظر، خاص طور پر سیاسی بلکہ اقتصادی اقراص و مقاصد کے ساتھ بنایا اور پیش کیا گیا ہے۔ اس زمانے کے ہم عصر مورخین کی مجموعی تحقیقات اس تاریخی حقیقت کی ترجمان ہیں کہ یہودیوں کے قتل کے لیے گیس چیمبرز کی کوئی ظاہری حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے وجود کے ثبوت میں کوئی تحقیقی دستاویز، نہ ہی این او سی، نہ نقشہ، اور نہ ہی اس کی تعمیر پر آئی لاگت کا تخمینہ، حتیٰ کہ ریکارڈ میں ایک تصویر بھی موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کسی ایسی چیز کے بارے میں جو سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی معلومات حاصل کی جائیں؟ کتاب گیس کے چیمبرز حقیقت یا افسانے کے مصنف پروفیسر فورسیون اس بارے میں کہتے ہیں، یہودی دعوے دار ہیں کہ جرمنوں نے ایک بڑا کمرہ جس کی چھت کے سوراخوں سے سلیکون گیس داخل کی جاتی میں یہودیوں کی ایک کثیر تعداد دم گھونٹ کر مار دی جاتی، اور ان کے مر جانے کا یقین ہو جانے پر کمرے میں داخل ہوتے اور ان کی لاشوں کو بھٹیوں میں جلانے کی غرض سے باہر لاتے۔ حالانکہ علم کیمیا کے ماہرین نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ سلیکون ایک بہت ہی طاقتور گیس ہے جو انسانی جسم اور کھال میں نفوذ کرتی ہے۔ یہ گیس نفوذ کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتی ہے، یہاں تک کہ اگر لاشوں کو ہاتھ لگانے سے بھی یہ گیس منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
حتی با دست زدن به اجساد نیز این گاز قابلیت انتقال دارد و سبب مرگ می شود
اور موت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح جس فضا میں یہ گیس موجود ہوتی ہے وہاں داخلے کی صورت میں موت یقینی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جرمن فوج نے کس طرح یہ کام بآسانی سر انجام دیا اور انہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچا؟ کس طرح سے یہ کمانڈوز اس گیس سے بھرے چیمبرز میں داخل ہوئے اور صحیح و سالم اس میں سے باہر آ گئے؟ اسی طرح ایک اور محقق فریڈ لشٹر نے ان مقامات کے جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ان کو دوسری جنگ عظیم میں بطور گیس چیمبرز استعمال کیا گیا ہے، ان پر تحقیق کی اور ثابت کیا کہ یہ مقامات ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ جو انہوں نے اپنی تحقیق میں ثابت کیا ہے یہ تھا کہ فرض کیجئے کہ یہ تمام چیزیں گیس چیمبرز کی موجودگی کو ثابت کرتی ہیں، اور اگر ایک ہفتے میں ہر چیمبر میں 1693 افراد کا دم گھوٹا گیا تو 6 ملین افراد کے اس طرح سے قتل کرنے میں تقریباً 68 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ دوسری جانب پروفیسر فورسیون گیس چیمبرز کی تصاویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، اگر یہ تصاویر حقیقی ہیں تو کس طرح جرمن سپاہی بآسانی بغیر کسی ماسک کے ان چیمبرز میں داخل ہوتے ہیں اور ان یہودی قیدیوں کے جان دینے کے مناظر کو دیکھتے تو ہیں لیکن خود اس گیس سے متاثر نہیں ہوتے ہیں؟ ایک اور محقق نے بہت زبردست قدم اٹھایا، اس نے ان تمام لوگوں سے جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ان گیس چیمبرز میں ہونے والی تمام رودات کے شاہدین ہیں، ان سے خواہش ظاہر کی کہ وہ کسی ایسے ایک چیمبر کو اسے دکھائیں یا ان کے ذہن میں اس کی جو تصویر ہے وہ اسے بیان کریں۔ وہ تمام افراد کہ جن سے یہ درخواست کی گئی تھی ان چیمبرز کی منظر کشی نہ کر سکے، حتیٰ کہ ان کے ذہنوں میں ان گیس چیمبرز کی کوئی تصویر بھی نہ تھی۔ آج کل سینکڑوں افراد دوسری جنگ عظیم کے باقی ماندہ آثار پر نمائش گاہوں کو دیکھنے جاتے ہیں، لیکن ان کو دیکھنے کے بعد ان میں سے اکثر کہتے ہیں کہ جو گیس چیمبرز یہاں موجود ہیں وہ بالکل واضح ہے کہ خود ساختہ ہیں۔
بے وضوح مشخص می باشد که ساختگی هستند۔
تیسرے سوال کے جواب میں یعنی جرمنی میں ہٹلر کی بھٹیوں کی موجودگی اور ان میں انفرادی یا اجتماعی طور پر یہودیوں کو جلانے کے سلسلے میں چند موارد کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔
مواردی را مورد توجہ قرار داد،
جیسے نمبر ایک، سن 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک وبائی بیماری نے کیمپ میں موجود تمام قیدیوں کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ جرمن فوج خود بھی اس پر قابو نہ پا سکی۔ اس زمانے میں حالات بہت سنگین صورتحال اختیار کر گئے اور ایک مخصوص بیماری نے شدت پکڑ لی جس نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لہذا وسیع پیمانے پر انسانوں کو جلانے والی یہ بھٹیاں اسی جان لیوا بیماری پر بند بننے کی غرض سے معرض وجود میں آئیں۔ ان کیمپوں میں موجود ڈاکٹروں کے مطابق اس بیماری میں مبتلا قیدیوں کو جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، ان کی لاشوں کو ان کے لباس اور ان سے متعلق دیگر اشیاء سمیت جلا دینا ہی ایسی وبائی بیماری کی روک تھام کا واحد حل تھا، یعنی اس زمانے کا واحد مؤثر اور تجویز شدہ علمی طریقہ جو اس بیماری کے مزید پھیلنے سے روک تھام میں کارگر ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ محققین اور دیگر افراد میں سے تقریباً کوئی بھی ان کیمپوں میں بھٹیوں کی موجودگی اور اس کے استعمال کرنے سے انکار نہیں کرتا، بلکہ یورپ میں جنگی صورتحال میں اس وبائی بیماری کی روک تھام کے لیے اور اس بیماری میں مبتلا افراد کی لاشوں کو جلانے کے لیے ان بھٹیوں کو وجود میں لانا لازمی تھا۔ اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ یہ گیس چیمبرز ہیں جو در حقیقت مشکوک و قابل تردید ہیں، مجموعی طور پر اس زمانے میں دو قسم کے جراثیم نے پیٹ اور جلد کے امراض پیدا کیے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کئی دوسری بیماریاں جیسے ملیریا، خون کی الٹیاں اور گردوں کے درد وغیرہ نے بھی ہزاروں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، اور ان بیماریوں کے علاوہ دوسرے موذی حشرات، پسو، کھٹمل، مکھیوں کی زیادتی اور گرد و غبار خود ان بیماریوں میں اضافے کا باعث تھی۔ لیکن ایک اہم بات جس پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اس بیماری میں مبتلا ہونے والے صرف یہودی نہیں تھے، بلکہ یہودی بھی دوسرے لوگوں کی طرح اس میں مبتلا تھے۔ لہذا اس بیماری میں مبتلا تمام افراد جنہوں نے اپنی زندگی سے ہاتھ دھویا اور ان بھٹیوں میں جلائے گئے، ان کی تعداد میں اور اس تعداد میں جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے کافی فرق ہے۔ دوسری جانب اگر اس تعداد کا جن کا گیس چیمبرز میں دم گھونٹا گیا اور بھٹیوں میں جلایا گیا کو درست مان بھی لیا جائے، تو کیا جرمن فوج اتنی اضافی فوج رکھتی تھی کہ جن کو اس کام پر مامور کیا گیا، اور کیا ایسی سنگین صورتحال میں اس پر عمل درآمد ممکن تھا؟ لہذا ذرا سے غور و خوص کرنے پر معلوم ہوگا کہ اگر اتنی کثیر تعداد کا ان چیمبرز میں دم گھونٹا جائے اور پھر بھٹیوں میں جلائے جانے کے لیے مسلسل کئی سال کا عرصہ درکار ہوگا، جبکہ ہٹلر کی جرمن فوج کو سن 1945 میں شکست کا سامنا ہوا اور انہیں راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔
945 شکست خورده و در حال متلاشی شدن.
If the war is lost, the nation will also perish. This fate is inevitable. Those who will remain.
Check the angle lever, maybe it's bent.
You wouldn't hear a click, it was the angle lever, it's the pin.
Maybe it's the pin. Maybe the pin shaft is loose.
What did I just say?
Yeah. Herr Kommandant,
let me see.
I beg to report that my heap of hinges was so unsatisfactory because the machines were being recalibrated this morning. I was put on to shoveling coal.
فلم شینڈیلرز لسٹ، یہودی ڈائریکٹر اسٹیون اسپیلبرگ، گزشتہ چند سالوں میں دوسری جنگ عظیم کے دوران یہودیوں کے قتل عام کے موضوع اور صہیونی اغراض و مقاصد کی مد میں بنائی جانے والی فلموں پر نظر ڈالنے سے پتا چلتا ہے کہ خود فلم سازوں نے بھی ان فلموں میں کافی محتاط انداز اختیار کیا ہے، اور گیس چیمبرز اور بھٹیوں میں انسانوں کو جلانے جیسے دعووں کی پیشکش میں بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔
The trains arrived and the people were driven out with clubs. They were lined up in front of two big warehouses. One was marked cloakroom and the other valuables, and there they were made to undress. A Jewish boy handed them pieces of string to tie their shoes together. They shaved their hair. They told them it was needed to make something special for U-boat crews. And then there were headed down a big corridor to bunkers with Stars of David on the doors and signs that said bath and inhalation room. The SS gave them soap. They told them to breathe all the time because it's good for disinfecting. And then they gassed them. But Mila, why soaps? So that they would agree to go in, I think.
Come on, Mila, stop it. Your bedtime stories are scaring everyone.
I just don't believe it. You know, it's ridiculous.
I don't believe it either.
I cannot believe it.
Never heard.
I didn't say I believed it. I said I heard it.
From whom?
From somebody who heard it from someone who was there. You know, if they were there, they would have been gassed. Yes.
It doesn't make any sense. We're their workforce. What sense does it make to kill your own workforce? To go to all this trouble of assembling a workforce only to...
No, it can't be true. We are very, very important for them.
Yeah, me too. Good night.
दूसरी जंगे अजीम के बाद और सहयूनियों की जानिब से मसले होलोकास्ट के बयान होने पर बहुत से दानिश्वरों और मुहक्किकीन ने इसकी असल हकीकत को जानने की गर्ज से कई वसी तहकीकात अंजाम दी कि जिनमें से अक्सर मुहक्किकीन पर कुछ नई हकीकतें मुनकशफ हुई जो इन हकायक व मतालिब से काफी मुख्तलिफ थी जो होलोकास्ट के मुतालिक मशहूर थे। ये दानिश्वर व मुहक्किक हजरात कि जिनमें से अक्सर की नजरियात बयान किए गए अपने इन्हीं नजरियात की बिना पर खासे दबाव में आ गए और जुल्म व तशद्दुद का सामना करना पड़ा। इनमें से बाज जामियात के तदरीसी ओहदों से माजूर हो गए और बाज राही जिंदान और अक्सर को अपने इज्तिमाई व कानूनी हुकूक से महरूम होना पड़ा और यूं यूरोपी हुकूमत के अहलकारों की जानिब से मसला होलोकास्ट की तर्दीद करने वाले हर शख्स के साथ नारावा सुरूक शिद्दत इख्तियार कर गया।
डेविड इरविंग
मसला होलोकास्ट के एक बड़े नक्काद और मुफक्किर स्वीडन की जेल में 3 साल कैद रहे जबकि फ्रांस में एक अदालत ने जॉर्ज टिल एक दूसरे नक्काद को महज इस जुर्म की पादाश में कैद की सजा सुनाई कि उसने प्रेस रिपोर्टर्स के सामने बयान किया था कि गैस चैम्बर्स में यहूदियों के कत्ल का फनी इम्कान मौजूद नहीं है। चुनाचे मुहक्किकीन के साथ रवा रखे जाने वाले सुलूक के ये 3 नमूने थे कि जिनकी इल्मी और मुस्तनद तहकीकात के नताइज होलोकास्ट के जाली होने को साबित करते हैं। मगरबी हुकूमतों ने कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि ये किस तरह मुमकिन है कि एक तरफ तो ये अकीदा व फिक्र की आजादी के दावेदार हैं और दूसरी तरफ अगर मुहक्किकीन की इल्मी और इस्तिदलाली तहकीकाती नताइज सहयूनियों के बेबुनियाद और खुद साख्ता दामों के मुनाफी हो तो इन मुहक्किकीन को अपने जाती हुकूक से महरूम होना पड़ेगा।
داشته باشد این دانشمندان باید از حقوق حقی خود محروم شوند.
اسی طرح آخرکار اقوام متحدہ کو دوسری جنگ عظیم کی 6 دہائیوں کے گزرنے کے بعد اس سلسلے میں ایک قرارداد منظور کرنے کی فکر لاحق ہوئی
و در 10 نومبر 2005
اور 10 نومبر 2005 میں ایک قرارداد منظور کی اور یوں 27 جنوری جو کہ کیمپ میں موجود قیدیوں کی رہائی کا دن ہے اس دن کو ہولوکاسٹ میں قربان ہو جانے والوں کا عالمی دن قرار دیا
به عنوان روز جهانی حضور داشت قربانیان هولوکاست اعلام کرد
اس قرارداد نے بارہا ثابت کیا کہ اس ادارے نے کس طرح اس کو اپنے بعض خاص عالمی اغراض و مقاصد تک رسائی کے لیے استعمال کیا اور کس آسانی سے اتنے بڑے جھوٹ پر پردہ ڈالتے ہیں چنانچہ بین الاقوامی سطح پر اس قسم کا رد عمل اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مسئلہ ہولوکاسٹ سہیونیوں اور مستقبرین جہان کا کمزور ترین پہلو ہے جس کو عالمی سطح پر ایک خاص لاہے عمل کے ذریعے متزلزل کر کے سہیونی حکومتوں کے خسارے کے گراف کو بتدریج بڑھایا جا سکتا ہے
آنها را به مراتب افزایش دهد
المختصر آخری نقطہ یہ ہے کہ مورخین کی تمام تر تحقیقات و مطالعات تاریخ کو افسانوں سے جدا کرنے کے لیے ہوتی، لہٰذا ایسا ہر تاریخی موضوع کہ جس کے بارے میں تحقیق کرنا ممنوع قرار دیا جائے تو وہ اس کے جھوٹے اور بے بنیاد ہونے کی بیان دلیل ہے.